چلیے آگے چلتے ہیں. زندگی کسی کو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ملتی. جو اس دنیا میں آیا اس کے جانے کا ایک وقت مقرر ہے. اس میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہ تاخیر ہو سکتی ہے نہ تقدیم, نہ آگے نہ پیچھے, اسی وقت آنی ہے موت. کیا خوب کسی پنجابی شاعر نے کہا, ایتھے بیٹھ کسے نہیں رہنا, اے دنیا کوئی دن دی, یعنی چند دن کی. سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ طائف کے لیے روانہ ہوئے. غزوہ حنین اور غزوہ طائف یہ آگے پیچھے ہوئے تھے. اس میں ہوا کیا تھا, کسی کو یاد ہے؟ مسلمانوں کو اپنی تعداد پر فخر تھوڑا سا ہو گیا کہ اس دفعہ تو ہمارے پاس بہت لوگ ہیں, ہم نہیں ہارنے کے. تو پھر ہوا کیا تھا؟ حوازن کے جن سے مقابلہ تھا ان کے جو تیر انداز تھے انہوں نے چھپ کر بہت تیر مارے, جس کی وجہ سے مسلمانوں کا لشکر تتر بتر ہو گیا تھا. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے آخر مسلمانوں کو فتح دی, لیکن جنگ احد کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ تھا. تو اسی وجہ سے ان کو بھی ایک تیر آ کے لگ گیا. عبداللہ بن ابی بکر کو انہیں تیروں میں سے ایک تیر آ لگا جس سے وہ شہید ہوئے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ اسی وقت شہید نہیں ہوئے تھے. دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تیر بہت گہرا لگا تھا اور زہریلا تیر تھا, جس کی وجہ سے ان کا زخم ہیل نہیں ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد ان کی وفات ہوئی تھی. لیکن چونکہ ان کو جنگ میں تیر لگا تھا اس لیے یہ شہید شمار ہوئے تھے. جب ان کے شوہر شہید ہو گئے تو اس وقت انہوں نے اپنے شوہر کی یاد میں یہ شعر کہے, رزئت بخیر الناس بعد نبیہم وبعد ابی بکر وما کان قصرا فآلیت لا تنفک عینی حزینتا علیک ولا ينفک جلدی اغبرا فللہ عینا من رأى مثله فتن کریما و احما فی الحیاج و اصبرا اذا شرعت فیه الاسنۃ خاضها الى الموت حتی یترک الرمح احمرا. بالکل بہت ہی آسان الفاظ ہیں. اگر آپ لوگ جا کے ڈکشنری میں دیکھیں اور نیچے سے ملا جلا کے ترجمہ کریں تو ایک دم عربی جاننے کے ایک سٹیپ اوپر چلے جائیں گے. چلیے انہوں نے شعر کہا, آپ ان کا معنی تو جان لیں. کہتی ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے بعد سب سے بہتر انسان کی جدائی کا صدمہ پہنچا ہے, جو کسی طرح بھی کم نہ تھا, یعنی میرا شوہر کسی خوبی میں کم نہ تھا. میں نے قسم کھا لی ہے کہ میری آنکھوں سے غم کے آنسو ختم نہ ہوں گے اور میرا جسم گرد آلود ہی رہے گا جب تک درختوں کے جھنڈ میں فاختہ گاتی رہے گی اور جب تک روشن صبح رات کو دھکیلتی رہے گی میری آہوزاری جاری رہے گی. اللہ کی قسم کوئی آنکھ ایسی نہیں جس نے اس جیسا کوئی جوان دیکھا ہو. جب جنگ میں نیزے حرکت میں آتے ہیں تو یہ موت کی وادی میں گھس جاتا ہے, حتیٰ کہ نیزے کو سرخ حالت میں چھوڑتا ہے, یعنی قتل کر کے. بہادری کی بات کی جا رہی. بہرحال حضرت عاتقہ عدت کے دوران مسلسل روتی رہی. جب انہوں نے عدت پوری کر لی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی بکر نے اسے باغ اس شرط پر دیا تھا کہ میں اس کے بعد کسی سے شادی نہ کروں. عمر بن خطاب نے فرمایا کہ تم کسی سے فتویٰ لے لو, جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے حلال کیا ہے تم اسے اپنے لیے حرام کر رہی ہو, یعنی نکاح حلال ہے تم کیوں حرام کر رہی. حضرت عاتقہ نے سیدنا علی بن ابی طالب سے مسئلہ دریافت کیا. انہوں نے فرمایا کہ تم باغ عبداللہ بن ابی بکر کے خاندان کو واپس کر دو اور پھر جس سے چاہو شادی کر لو. انہوں نے علی بن ابی طالب کے دیے ہوئے فتوے پر عمل کیا اور عمر بن خطاب کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئی اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور ان کے علم سے خوش اچینی کرنے لگی, ان سے زہد کی تعلیم حاصل کی. عمر ان کی رفاقت سے بہت خوش تھے. جب وہ مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے جانا چاہتی تو عمر بن خطاب سے اجازت طلب کرتی. عمر ان سے کہتے کہ میری دلی خواہش تو یہی ہے کہ تم گھر میں رہو, تم میری اس رغبت کو جانتی بھی ہو. انہوں نے کہا کہ میں آپ سے مسجد جانے کے لیے اجازت طلب کرتی رہوں گی. عمر بن خطاب نے بھی انہیں کبھی مسجد میں جانے سے نہ روکا. کیا چیز پرویل کر رہی ہے ہر جگہ پر؟ اللہ کی اطاعت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اپنی رائے اور اپنی خواہش سے اوپر. حضرت عمر کا دل نہیں چاہتا کہ وہ مسجد جائیں, لیکن روکتے کیوں نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے شوہر سے ایک عہد کیا اور انہوں نے باغ دے کر یہ عہد لیا کہ تم شادی نہیں کرو گی. لیکن بعد میں انہوں نے جو فتویٰ لیا تو اس عہد کو چھوڑ دیا, کس کی خاطر؟ اللہ کے حکم کی خاطر. آپ کو یاد ہے نا منت یا نظر کے باب میں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز کی نظر مان لے جو اللہ نے حلال کی ہے, مگر اس نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شہد کو اپنے لیے حرام کیا تھا, تو اس معاملے میں دین کا حکم کیا ہے کہ انسان اس کو چھوڑ دے اور اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے اپنے پچھلے شوہر کو دھوکا دیا چونکہ وہ فوت ہو چکے تھے. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ ہی کا حکم نظر آتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام نہیں کیا اسے کسی کو حرام نہیں کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں دوسرے نکاح کو کتنا برا سمجھا جاتا ہے, خاص طور پر اگر کوئی بیوہ نکاح کر لے تو لوگ اس کی طرف ایسے دیکھنے لگتے, ہاں اس سے صبر نہیں ہوا اور اس نے کیوں دوسری شادی کر لی. ایسی بات سوچنا ایک بدگمانی کی بات ہے اور ایک غلط بات ہے. جس چیز کو اللہ نے کسی کے لیے حلال کیا ہے اس کو حرام نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت عمر کو کیا یہ فتویٰ نہیں معلوم ہوگا, لیکن انہوں نے خود نہیں بتایا, حضرت علی کی طرف اس کو ریفر کر دی. کیونکہ اگر حضرت عمر خود بتاتے تو وہ شاید یہ خیال آتا کہ اپنے لیے انسان ہر چیز حلال کر لیتا ہے, جس کام کو اس کا دل چاہے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں سے دین سے جواز نکال لیتا ہے, ڈھونڈ لیتا ہے. پھر آپ دیکھیے یہ چاہتی تو کسی کو نہ بتاتی کہ میرے پاس باغ ہے. لیکن امانت کو آپ دیکھیے کہ کس درجے کی امانت ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے شوہر فوت ہو جاتے ہیں, بیویوں کے پاس یا بیویوں کے نام کچھ امانت رکھ جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی پیسے یا کوئی پراپرٹی یا کوئی گھر صرف اس لیے بیوی کے نام کرا دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے نام رکھیں گے تو شاید ان کو کوئی ٹیکس کا مسئلہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو, کوئی بھی ریزن ہو سکتی. تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کوئی اپنی بیوی کے نام لگا دیا, کوئی کسی کے کوئی کسی کے, لیکن وہ وقتی طور پر ہوتا ہے یا ایک امانتن ہوتا ہے, حقیقتن میں نام نہیں ہوتا یا ہبہ نہیں کیا گیا ہوتا. ایسی صورت میں جب شوہر فوت ہو جائے تو کتنی بیویاں اتنی امانت دار ہوتی ہیں کہ اس امانت کو لوٹا دیں اصل وارثوں کو یا حقداروں کو. کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ کیا جاتا ہے اس مال کی ہرس میں جو کوئی مرنے والا چھوڑ کے گیا ہے, یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی مرنا اور ہم نے بھی یہ چھوڑ جانا ہے. اس مال کی ہرس میں کوئی بتاتا بھی نہیں, چھپا جاتے ہیں ایسے حقائق کو. اگر کسی نے کوئی وصیت بھی کی ہو تو اس کو بھی چھپا جاتے ہیں لوگ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور امانت کا کتنا قریبی تعلق ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ. ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے خواتین کو؟ اگر شوہر نے ویسے ہی امانتاً کوئی چیز دی ہے کہ یہ رکھ لو, اور اتفاق سے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے اور اب بیوی کہتی ہے شوہر تو ہے نہیں, میں خرچہ کہاں سے پورا کروں گی, یہ جو میرے پاس ہے میرے سوا کسی کو نہیں پتا, وہ تو میں اپنے لیے رکھتی ہوں اور باقی دیکھتی ہوں کسی کو دینا یا نہیں دینا. کیا پتہ چلتا ہے؟ سمجھ آئیے کچھ؟ بہت اہم مسئلہ یہ, جس کو لوگ ایسے فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اور اس کے لیے تاویلیں پیش کر کے اپنے لیے حرام کو حلال کر لیتے ہیں, جواز نکال لیتے ہیں کہ شوہر ہی نے تو دیا تھا, کسی غیر نے تھوڑی دیا تھا, اور یہ تو گفٹ تھا. آپ ساری دنیا کو مطمئن کر سکتے ہیں, قائل کر سکتے ہیں, لیکن جو اللہ نے آپ کے لیے حلال نہیں کیا وہ حلال نہیں ہو سکتا. اس کا تو حساب دینا ہی دینا ہوگا. پھر انسان خود سوچ لے کہ اس نے کیا راہ اختیار کرنی. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کس قدر امانت دار تھے. حضرت عاطقہ بہت ذہین, بہت پڑھی لکھی سمجھدار خاتون تھی, شاعرہ تھی. تو ایک دفعہ بحرین سے کچھ خوشبو آئی تو حضرت عمر نے اس کو تقسیم کرنا تھا, تو کہا کہ کوئی ہے جو اس کا وزن کر کے اس کے حصے کر دے تاکہ میں بانٹ دوں مسلمانوں کے اندر. تو حضرت عاطقہ نے کہا میں یہ خدمت انجام دے سکتی ہوں. کہا نہیں, تم نہیں یہ کرو گی, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس میں سے کچھ خوشبو اپنی گردن پہ لگا لو اور مسلمانوں کے حق میں حق تلفی ہو جائے. وہاں بھی آپ دیکھیے تقوی کا کیا عالم ہے کہ تم نہ کرو یہ کام. قو انفسکم اہلیکم نارا. جب ابو لؤلؤ مجوسی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر اپنے زہر میں بھگوئے ہوئے خنجر سے وار کیا جس سے وہ شہید ہو گئے, تو سیدہ عاطقہ نے ان کی جدائی میں آنسو بہاتے ہوئے اشعار کہے. کہتے ہیں کہ یہ اس وقت مسجد میں تھی, یہ خود بھی نماز پڑھ رہی تھی جب حضرت عمر پر حملہ ہوا تھا. کہتی ہیں, اے نجودی بعبرت و نحیبی لا تملی علی الامام النجیبی. یہاں پر جیم ہونا چاہیے. قل لأہل الدراء والبؤس موتو قد سقطه المنون كأس شعوبی. اے آنکھ آنسو اور گریہ زاری کی سخاوت کر، یعنی خوب آنسو بہا، شریف امام کے غم کے اظہار میں اکتاہٹ محسوس نہ کر، جنگجو لوگوں سے کہو کہ تم مر جاؤ، موت نے اسے شعوب کا پیالہ پلا دیا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے زندگی مل گئی ان کو. ایک دوسرے مرثیے میں سیدہ عاتکہ نے روتے ہوئے یہ اشعار کہے، مل لنفس عادہ احزانها ولعین شفها طول السہد جسد لفف فی اکفانه رحمت اللہ علی ذاک الجسد فیہ تفجیع لمولا غارمی لم یدعہ اللہ یمشی بسبدی. وہ کون ہے جس کے دل پر غم ٹوٹ پڑے اور اس کی آنکھ کو طویل بیداری نے چھوٹا کر دیا، یعنی رو رو کے آنکھیں سوج گئیں اور چھوٹی ہو گئیں، یہ مطلب. وہ جسم جسے کفن میں لپیٹ دیا گیا، اللہ کی اس جسم پر رحمت ہو، اس میں تکلیف پہنچی ہے ایک مقروض غلام کو جس کے پاس اللہ نے کچھ نہ چھوڑا تاکہ وہ کنگال چلے، یعنی دنیا سے خالی ہاتھ جائے. حضرت عاتکہ نے سیدنا عمر بن خطاب کی وفات کے غم میں یہ اشعار بھی کہے، وفجعنی فیروز لا در دره بابید طال للکتاب منیب رؤوف علی الادنى غلیظ علی العدا آخی ثقه فی النائبات مجیب متى ما یقل لا یکذب القول فعله سریع الی الخیرات غیر قطوبی. فیروز دلمی نے مجھے دکھ درد دیا اور ایسے شخص پر کاری وار کیا جو روشن چہرے والا تھا، قرآن کی تلاوت کرنے والا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، جو کمزور سے شفقت سے پیش آنے والا، دشمن کے خلاف سخت مصائب میں ثابت قدم رہنے والا اور بات ماننے والا تھا. جب بھی وہ کوئی بات کہتا تو اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ ہوتا، خیرات میں جلدی کرنے والا اور ترش روئی سے پیش نہ آنے والا، غیر قطوبی. اب دیکھیے کہ شوہر بیوی میں بہت دفعہ اختلاف بھی ہوتے ہیں، بہت دفعہ اونچ بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایک دوسرے کے دنیا سے جانے کے بعد ایسی اچھی گواہیاں کتنی بڑی بات ہے. یہ ایک بیوی کی گواہی ہے نا شوہر کے حق میں. زبیر بن عوام کے ساتھ شادی، سیدہ عاتکہ نے اپنی عدت کا عرصہ سوگ میں گزارا. جب سیدنا زبیر بن عوام کو معلوم ہوا کہ حضرت عاتکہ کی عدت پوری ہو چکی ہے تو انہوں نے ان کو شادی کا پیغام دیا، جسے انہوں نے منظور کر لیا، اور وہ سیدنا زبیر بن عوام کے ساتھ شادی کے رشتے میں منسلک ہو گئیں. زبیر بن عوام بڑی وسیلی طبیعت والے تھے. یہ کس کے شوہر تھے، کچھ یاد ہے؟ حضرت اسماء. سیدہ عاتکہ جسمانی طور پر فربہ تھی، یعنی بھاری جسم کی تھی. زبیر بن عوام نے انہیں حکم دیا کہ مسجد نہ جایا کریں. حضرت عاتکہ نے کہا، کیا میں تمہاری غسیلی طبیعت کی وجہ سے مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھنا چھوڑ دوں؟
جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے پڑتی رہی.
حضرت زبیر نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تجھے نہیں روکوں گا. زبیر بن عوام نماز فجر ادا کرنے کے لیے وضو کر کے جلدی جلدی گھر سے روانہ ہوئے. راستے میں ایسی جگہ چھپ گئے جہاں سے وہ حضرت عاتکہ کو جاتے ہوئے دیکھ سکتے تھے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے حضرت عاتکہ ان کو نہیں دیکھ سکتی، بڑا گہرا اندھیرا تھا. جب حضرت عاتکہ ان کے پاس سے گزری تو انہوں نے اپنی بیوی عاتکہ کی گردن پہ ہاتھ مارا اور تیزی سے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے، یعنی چھپ کے ہاتھ مار کے مسجد چلے گئے. حضرت عاتکہ نے انا للہ انا الیہ راجعون پڑھا اور گھر واپس آ گئی. حضرت زبیر بن عوام نماز سے فارغ ہو کر گھر واپس آئے تو بیوی سے پوچھا، آج آپ مسجد نہیں گئی؟ خیر تو ہے، کہنے لگی، لوگوں میں فتنہ و فساد غالب آ چکا ہے. اور انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بیان کیا. فرمانے لگی، میرا گھر میں نماز پڑھنا ہی میرے لیے بہتر. زبیر بن عوام یہ بات سن کر خوش ہو گئے کہ چلو اچھا ہوا ہمارے دل کی مراد پوری ہو گئی اور اس کے لیے زیادہ دشواری بھی پیش نہیں آئی. جنگ جمل میں زبیر بن عوام امیر معاویہ کی طرفداری میں شریک ہوئے، لیکن حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ جنگ سے علیحدہ ہو گئے. وہ میدان میں ایک جگہ نماز ادا کر رہے تھے کہ ابن جرموز انہوں نے دیکھ لیا اور نماز ہی کی حالت میں انہیں قتل کر دیا. پھر وہ سیدنا علی بن ابی طالب کی طرف گیا کہ انہیں اپنے کارنامے سے آگاہ کرے. اس کا خیال تھا کہ حضرت علی یہ خبر سن کر خوش ہوں گے اور اسے انعام و اکرام سے نوازیں گے، لیکن ابن جرموز نے حضرت علی سے ملاقات کی اجازت طلب کی تو انہوں نے فرمایا، ابن صفیہ یعنی زبیر بن عوام کے قاتل کو جہنم کی بشارت دو. پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے. ایک دوسری روایت میں زر بن حبیش سے مروی ہے کہ علی بن ابی طالب کو بتایا گیا کہ زبیر بن عوام کا قاتل دروازے پہ کھڑا ہے. آپ نے فرمایا، ابن صفیہ یعنی زبیر بن عوام کے قاتل کو جہنم کی بشارت دو. پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور یہی حدیث دہرائی. ایک دوسری روایت میں عاصم زر سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی سے کہا گیا کہ زبیر بن عوام کا قاتل دروازے پہ کھڑا ہے، تو انہوں نے یہی بات کہی جو پیچھے گزر چکی، اور پھر فرمایا کہ ہر نبی کا حواری ہوتا ہے اور آپ کے حواری جو تھے وہ حضرت زبیر کے. جب ابن جرموز نے علی بن ابی طالب سے اپنے انجام کے بارے میں سنا تو اس نے خودکشی کر لی. حضرت عاتقہ اپنے خاوند زبیر بن عوام کے سوگ میں عدت گزارنے لگی، انہوں نے اپنے خاوند زبیر بن عوام کے غم میں یہ اشعار کہے، غدر ابن جرموز بفارس بہمت یوم اللقاء وکان خبر معردی یا عمرو لو نبہتہ لوجدتہ لا طائشا رائش الجنان وللیدی ان الزبیر لذو بلاء صادق سمع سجیتہ کریم المشہدی کم غمرت قد خاضہا لم یثنہی عنہا طرادک یبن فقع القرددی فذهب فما ظفرت یداک لمثلہ فی من مضا مما یروح ویقتدی. سیدہ عاتقہ نے عدت پوری کر لی اور علی بن ابی طالب نے نکاح کی پیشکش کی تو حضرت عاتقہ نے کہا، آپ مسلمانوں کے سربراہ ہیں، میں آپ کی زندگی کے لیے دعا گو ہوں، آپ کا باقی رہنا لوگوں کے لیے مفید ہے، میرے ساتھ جس نے بھی شادی کی وہ جلد ہی زندگی کی بازی ہار گیا، سابقہ حالات سے یہی کچھ سامنے آیا. حضرت علی نے ان کی باتیں سن کر اس کے ساتھ شادی کا ارادہ ترک کر لیا، یہ نہیں کہ کوئی برا شگون لیا، جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے اصرار نہیں کیا. کہا جاتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے، من اراد شہادت فلیتزوج عاتقہ، جس کو شہادت کی تمنا ہو وہ عاتقہ سے شادی کر لے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب حضرت زبیر نے دیکھا کہ حضرت عمر بھی شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بھی شہید ہوئے، تو انہوں نے اسے کوئی برا شگون سمجھ کے شادی سے انکار نہیں کیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت علی کے لیے کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد حضرت علی کے بیٹے حسین بن علی نے اسے شادی کر لی. تو ہمارے ہاں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے بارے میں عموماً کیا گمان کیا جاتا ہے، کیا سمجھا جاتا ہے، اس کے ساتھ شادی سے کیوں انکار کرتے ہیں، منحوس سمجھا جاتا ہے. حالانکہ خوش قسمتی اور نحوست کا مالک کوئی انسان نہیں، کسی انسان سے نہیں ہے کچھ بھی. ان کا یہ مقولہ لوگوں میں عام ہو گیا، لیکن حضرت حسین بن علی نے اس مقولے کی کوئی پرواہ نہ کی اور انہوں نے نکاح کا پیغام دے دیا. اس طرح وہ سیدہ عاتقہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. یہ زبان زد عام مقولہ حقیقت کا روپ دھار گیا، حسین بن علی میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے. تاریخ نے ایسا دلخراش منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا. حضرت عاتقہ نے اپنے خاوند حسین بن علی کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے سیدنا حسین کے غم میں یہ اشعار کہے، وا حسینا ولا نسیت حسینا اقصدته اسنۃ الاعداء غادروه بکر بلا اثری ان لستق الغیث بعده کربلاء. سیدہ عاتقہ نے سیدنا حسین بن علی کے خون میں لطپت چہرے کو زمین سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، سینے سے لگایا. جب حضرت عاتقہ نے عدت گزار لی تو شادی سے کلی طور پر کنارہ کشی اختیار کی. مروان بن حکم نے شادی کا پیغام بھیجا، اموی خلیفہ جو تھے، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، پوری زندگی کسی اور سے شادی نہ کی، یہاں تک کہ قضاء الہی سے وفات پا گئیں. 41 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، 41 ہجری میں. یکے بعد دیگرے چار شہداء کی بیوی سیدہ عاتقہ بنت زید پر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت نچھاور کرے. ان کی پہلی شادی عبداللہ بن ابی بکر کے ساتھ ہوئی، پھر حضرت عمر کے ساتھ، پھر زبیر بن عوام کے ساتھ، پھر حسین بن علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ. ان تمام شہداء پر قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت نچھاور کرے اور اپنے ہاں عمدہ مہمان نوازی کرے. انہوں نے بظاہر پرمسرت انداز میں زندگی بسر کی، لیکن حقیقت میں انہیں یکے بعد دیگرے بڑے بڑے صدموں سے دوچار ہونا پڑا. انہیں پے در پے خامدوں کی شہادت کا صدمہ سہنا پڑا، لیکن یہ اللہ کی مشیت اور اس کا فیصلہ تھا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ہر کسی کے لیے اللہ کی مشیت کو رضا اور رغبت کے ساتھ تسلیم کرنا پڑتا ہے، رضا اور رغبت کے ساتھ اس کو قبول کرنا پڑتا ہے ایسے فیصلوں کو. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اس کائنات میں صرف اس کا امر اور نہیں کار فرما ہوتا ہے، اس کے حکم کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، وہ حاکم ہے، اس کے حکم کا کوئی تعاقب کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے. کائنات میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، ساری مخلوق کی پیشانیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ سر منہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چل سکتے، حکم اللہ ہی کا چلے گا. مخلوق علیم اور حکیم، اللہ رب العزت کے حکم کو تسلیم کرنے کی پابند ہے. اللہ پاک ہے، وہ عظیم ترین معبود حقیقی ہے، اور وہی بڑا معزز تدبیر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے. اب آپ کچھ کہنا چاہے کہ اس سے ہماری عملی زندگی اور معاشرتی زندگی میں اصلاح کے کون سے نقطے ہیں؟
السلام علیکم. مجھے جو جب سٹارٹ ہوا تو مجھے سب سے زیادہ اچھی چیز لگی جب ان کی شادی ہوئی حضرت عبداللہ بن ابی بکر سے. تو مجھے یہ چیز ہو رہا تھا کہ کتنا زیادہ جو بیویاں ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں. Yes. اور ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے شوہروں کو مطلب وہ چیزیں جو ان میں بری ہیں یا عادات ان کی غلط ہیں تو ہم ان کو نہیں بدل سکتے. تو میں جب میری نئی نئی شادی ہوئی تو میں بھی یہی سوچا کرتی تھی کہ شاید میں اپنے ہسبینڈ کی عادتوں کو نہیں بدل سکتی. تو آج مجھے یہ لگا کہ نہیں, آئی کین ڈو اٹ.
لیکن محبت سے.
لیکن محبت سے بالکل.
محبت فاتح عالم.
فاتح عالم. سیکنڈلی جو دوسری چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ ایک تو یہی چیز کہ فور ہسبینڈز ان کے رہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز تصور بھی نہیں کی جا سکتی کہ ایسا ممکن ہے. اگر ایسا ہو تو اس عورت کے متعلق کیا کچھ کہا جاتا ہے.
بالکل.
کہ وہ کس قسم کا کردار رکھتی ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز مجھے اور اچھی لگی کہ انہوں نے چاروں شوہروں کے ساتھ ان کی زندگی جیسے گزری ہے وہ چاروں کے ساتھ ایک بیلنسڈ لائف, سب کے ساتھ محبت ہے. یہ نہیں کہ اب سیکنڈ ہسبینڈ ان کی حضرت عمر سے شادی ہوئی تو اپنے جو پریویس اس کو یاد کر کے اور وہ روتی رہی.
اس میں مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ ہوا یہ کہ جب حضرت عمر نے ان سے شادی کی تو انہوں نے ولیمہ کیا, اس میں حضرت علی بھی آئے ہوئے تھے. تو حضرت عاتقہ نے جو شعر حضرت عبداللہ کے لیے کہے تھے وہ انہوں نے کہا کہ کیا یہ شعر تمہیں نے کہے تھے, یعنی پچھلے شوہر کے غم میں جو شعر کہے تھے وہ اس ولیمے پہ یاد کرا رہے ہیں ان کو. تو کہنے لگی ہاں میں نے کہے تھے, جھوٹ نہیں بولا, چھپایا نہیں کچھ, کہا میں نے کہے تھے. تو حضرت عمر کی عظمت دیکھیے, کہتے ہیں ابو الحسن اس موقع پہ یہ بات کیوں کرتے ہو, عورتیں اپنے شوہر کی وفات پر روتی ہی ہیں. دس از نیچرل. کون عورت ہے جو شوہر کی وفات پر روئے گی نہیں؟ تو اگر عاتقہ اپنے شوہر کی وفات پر روئی ہیں تو اٹس ویری نیچرل. کیا ہوا, کیا آج کوئی شوہر یہ بات برداشت کرے گا کہ لو اب ولیمہ میں کر رہا ہوں, بیوی میری ہے اور اس موقع پر تم نے یہ شعر کہے تو کہے کیوں, اور اگر کہے تو کیوں کہا کہ میں نے کہے. سچ نہ بولتے نہ بولنے دیتے. اور حضرت عمر سے جب شادی کی تو انہوں نے تین شرطیں پیش کی تھی کہ مجھے ماریں گے نہیں, کیونکہ حضرت عمر کا کوڑا اور وہ تلوار اور وہ ہر وقت تیار رہتی تھی نا, لیکن نرم دل بھی بہت تھے اس کے ساتھ. تو مجھے ماریں گے نہیں, مجھے مسجد جانے سے نہیں روکیں گے, اور ایک تیسری بھی انہوں نے شرط رکھی تھی. تو اس لحاظ سے بہت ذہنی طور پر الرٹ خاتون تھی کہ کس سے شادی ہو رہی ہے اور کیا مشکل ہو سکتی ہے. پھر حضرت زبیر سے جب شادی ہوئی تو اس وقت بھی ان کی کچھ شرائط تھی. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اسلام نے عورت کو اپنے حقوق کے لیے کتنی آزادی دی ہے, اور ایک نیچرل انداز میں, ایک سچے انداز میں یہ سارے تعلقات نظر آتے ہیں.
جی, اس میں ایک بات جو مجھے یہ لگی ہے کہ اس زمانے میں عرب عورتیں بہت بولڈ ہوتی تھیں, وہ اپنی شادی کے بارے میں یا اس بارے میں رائے دینے میں کوئی مشکل, حالانکہ آج کل کے دور میں پڑھی لکھی لڑکیاں بھی شادی کے وقت ان کو نہ تو بولنے دیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کی رائے کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے.
بالکل بالکل. اور اس میں آپ دیکھیے کہ دور جاہلیت کو ہم بہت برا بھلا بنا کے پیش کرتے ہیں, ٹھیک اس میں خرابیاں تھیں لیکن ان کو ہم نے جنرلائز کر دیا, اس میں خوبیاں بھی بہت تھیں. اللہ نے ایسے تو نہیں چنا تھا ان کو اپنی آخری نبی اور کتاب ان میں بھیجا اس کام کے لیے کہ ان سے دین کا کام آئندہ لینا تھا, اور اسلام نے آ کر ان کو مزید پالش کر دیا تھا. نیکسٹ.
مجھے سب سے زیادہ یہ لگا کہ حضرت عبداللہ کی اور حضرت عاتقہ کی جو انڈرسٹینڈنگ سچائی کی بنیاد پہ تھی, اور آج کل تو جھوٹ کی بنیاد کی وجہ سے سب سے زیادہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں,
کیونکہ شادی بھی جھوٹ کی بنیاد پہ ہوتی ہے. دھوکہ دیا جاتا ہے ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کی نہ خامیاں خوبیاں سچ نہیں بتایا جاتا, پھر ایک مصنوعی ماحول میں شادی کی جاتی ہے, سارا دکھاوے پہ زور ہوتا ہے, جو اخلاقی خوبیاں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا, اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعد کی زندگی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہی سلوک جاری رہتا ہے. نیکسٹ.
یہ بات میں نے فیل کی ہے کہ ان کے چار ہسبینڈز کی شہادت ہوئی لیکن انہوں نے کسی ایک کے بھی ڈیتھ پہ یا شہادت پہ یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ہی یہ ہونا تھا یا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہی اتنے امتحان رکھے ہوئے ہیں. بس وہی ایک غم کی جو کیفیت تھی,
یعنی اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا اور پھر ایک کے بعد ایک زخم اور ایک کے بعد ایک دکھ اٹھاتے جانا اور اس پر کوئی واویلا نہ کرنا, بہت بڑی بات ہے. نیکسٹ.
ان کی لائف میں اتنے بڑے پرابلمز آئے لیکن انہوں نے اتنی خوشی سے سب کچھ قبول کیا اور اپنی لائف کو نارمل ایسے رکھا کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہونی چاہیے.
جی,
اپنی
اب دیکھیے کہ غم بھی ہوتا ہے خوشی بھی ہوتی, محبت میں ملتی ہے نہیں بھی ملتی, کسی چیز کو طاری نہیں کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کسی حادثے کو اپنے اوپر طاری نہیں کر لیا کہ اس کے بعد نارمل زندگی نہ گزاری ہو. ہم لوگ نارمل لائف سے اب نارمالٹی کی طرف چل پڑتے ہیں. نیکسٹ.
مجھے یہ اچھا لگا کہ کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ جو خامند ہوتے بھی ان کی وفاداری نہیں شو کرتی، کہ اس کی تعریف کرتی نہیں ہے، لیکن ڈائیورسز بھی ہوتی ہیں اسی بیس پہ ہوتی ہے، وہ ان کی ڈیتھ پہ اگر چار ہسبینڈ کے ان سب کے لیے
امپورٹنس نہیں دیتی شوہر کو. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اپنے حقوق کو ایک طرف رکھ کے ان کو اللہ کے ذمہ کر دیں، وہ اللہ دے گا ہمیں، ہمارا حق اللہ دے گا، ہمیں دوسرے کا حق دینا. نیکسٹ.
السلام علیکم. مجھے یہ بات اچھی لگی تھی کہ عبداللہ بن ابی بکر کو جب ان کے والد نے رجوع کا حکم دیا تو انہوں نے فوراً سے خوشی میں صدقہ کیا، جبکہ ہم لوگوں کو جب کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم لوگ صدقہ اور اللہ تعالیٰ
اللہ کا شکر ادا نہیں
شکر ادا کرنا بھول ہی جاتے ہیں.
مجھے یہ بات اچھی لگی کہ حضرت عتیقہ نے کوئی پرسنل گرج نہیں رکھا، مطلب حضرت ابو بکر کی گریٹنس کو اکنالج کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑے انسان تھے، یہ نہیں سوچا کہ سسر ہوتے ہوئے ان کی وجہ سے ان کی طلاق ہوئی.
ویری گڈ پوائنٹ، انہوں نے حضرت ابو بکر کی شان میں بھی شیر کہے.
میں نے یہ چیز مینشن کرنی تھی کہ جس طرح ایکسپریشن آف لو کتنا خوبصورت طریقے سے بتایا گیا، اور ہماری سوسائٹی میں میں نے کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا کہ اپنے میاں کی ایسی تعریف کرے یا کوئی میاں اپنی بیوی کی ایسی تعریف کرے. بہت بھی عورتیں زیادہ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ہمارا میاں کر دے، لیکن کبھی کسی عورت نے کسی محفل میں یا اس طرح ان کے، آپ دیکھیں ان کے شعر ہسٹری میں پرزرو ہو چکے ہیں اور کوئی اس میں غیر اسلامی یا انڈیسنٹ بات نہیں ہے. بالکل. کہ کوئی کہے کہ میں اپنے ہسبینڈ اینڈ وائف کے، اور بلکہ اس کے دوسری طرف جو ہے انڈیسنسی کو ہسبینڈ اینڈ وائف کے لو کو دوسرے والے لو کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے انڈیسنٹ شو کرتے ہیں، حالانکہ وہ اتنا اوپن ہے اور اس میں کوئی ہے ہی.
بہت اچھا پوائنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں جو حرام تعلقات ہیں، جو اسلام کی حدود سے باہر ہیں، ان میں اتنے گانے اور غزلیں اور محبتوں کے خزانے بھرے پڑے ہیں، لیکن جو حلال محبت ہے وہاں کچھ بھی نہیں نظر آتا. یعنی شیطان نے ایک حرام چیز کو کتنا خوشنما بنایا ہوا ہے، اور جو حلال چیز ہے اس کی طرف توجہ نہیں جانے پاتی. تو اس میں جتنی بھی شادی شدہ خواتین ہیں ان کو آج میرا یہ میسج ہے کہ وہ ناراض بھی ہیں اپنے ہسبینڈ سے، کوئی شکوہ شکایت بھی ہے، تو ایک اچھا سا میسج لکھ کے دیں ان کو یا اچھی سی بات کریں ان سے جا کے، ٹھیک ہے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہماری بیویاں قرآن پڑھ رہی ہیں یا کوئی دین پڑھ رہی ہیں تو ان کے اندر کوئی دین کی روح بھی آ رہی ہے. کیونکہ عموماً لوگوں کا خیال کیا ہوتا ہے، دین کیوں نہیں پڑھنے دیتے، اس ڈر کے مارے کہ دین پڑھ کے نا جو تھوڑی بہت محبت ہے وہ بھی نکل جائے گی، انہوں نے خشک مزاج ہو جانا ہے، تو وہ نہ ہو. جی.
ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے اور بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کی شادی نہیں ہوتی، مطلب ساری عمر گھر میں گزار دیتی ہے. ان کا ایسا ہوا ہے کہ تین پرپوزل،
اس کو زیادہ پاکیزہ سمجھا جاتا ہے
جی.
اگر وہ شادی نہ کرے تو زیادہ قابل عظمت قرار پاتی ہے، اور اگر وہ بیچاری کر لے تو سب کی آنکھیں کھڑی رہتے کہ یہ چھت کو خراب ہو رہا تھا نعوذ باللہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جی.
مجھے اس میں یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے معاشرے میں یہ بہت ہوتا ہے نا کہ ان کی پہلے جو ہے وہ حضرت عمر سے شادی ہوئی، پھر حضرت حسین بن علی سے، تو ایج میں کتنے چھوٹے تھے، یہاں پر تو ہوتے تو یہ کیا ہے، مطلب ایج ڈفرنس بہت ہوتا ہے نا. جبکہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل اس چیز کا میٹر نہیں کرتے ہوتے کہ وہ کون سی ایج کے ہیں اور کیا کہتے ہیں.
ایکچولی ہم نے خود ساختہ معیار اور آئیڈیلز کچھ بنائے ہوئے ہیں، وہ آسمان پہ رہتے ہیں، کبھی اتریں گے تو پھر مسئلے حل ہوں گے. چلیے.
استاذہ، ان میں کردار کی مضبوطی نظر آتی ہے، اور حضرت زبیر کے ساتھ جب ان کا وہ واقعہ پیش آتا ہے تو وہ یہ نہیں کرتی کہ وہ اس کو چھپا لیتی ہیں، نہیں وہ گھر آ کے اس بات کو بتاتی ہیں جس میں ان کے کردار نظر آتے ہیں.
جی. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتی ہیں جو واقعات پیش آتے ہیں، اور وہ بھی اعتماد کرتے ہیں، ورنہ کوئی اور شوہر ہو تو وہ جھوٹا الزام ہی لگا دے کہ اچھا کون تھا وہ جس نے ایسا کیا. اور پھر
ان کی لائف میں جتنے واقعات ہوئے اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ کتنے حقیقت پسند لوگ تھے. ہم لوگ آج ڈریم ورلڈ میں رہنا بہت پسند کرتے ہیں اور سپرسٹیشنز کو اتنا زیادہ اپنے سر پہ سوار کرتے ہیں، آنکھ پھڑ گئی تو ایسا ہو جائے گا، اور فلانی بیوہ کے ساتھ شادی کر لی تو ایسا ہونا ہی تھا. تو کسی بھی
شادی کیا کر لی، اگر بیوہ شادی کے موقع پہ آ گئی تو وہ بھی شادی ناکام ہونے کا ڈر ہے، نعوذ باللہ. اچھا، اب ایسا ہے کہ باقی لوگ بھی جب لکھیں گے کچھ لوگوں کے پاس، ہو سکتا ہے اس سے بھی بہت اچھی باتیں ہوں. جو بھی آپ خوبی ان کی لکھیں یا جو لیسن آپ نے اس سے لیا، اس کی دلیل آگے ضرور لکھیں. جنرل باتیں نہیں کریں کہ وہ بہت عظیم خاتون تھی، وہ بہت بہادر خاتون تھی. وہ بھئی کہاں سے بہادری پتہ چلتی، کہاں سے عظمت پتہ چلتی، کس چیز سے ان کی کون سی خوبی نمایاں ہوتی، تو دلیل سے بات ہو. جی. نیکسٹ.
مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ انہوں نے اپنے ہر شوہر کے ساتھ نکاح کے ساتھ ایک شرط مسجد آنے کی رکھی، لیکن جہاں فتنے کا خطرہ ہوا انہوں نے اس کو وڈرا کر کے اور وہ گھر میں بیٹھ گئیں، پھر اس کو آنا کا مسئلہ نہیں بنایا اور بلکہ سمجھ گئیں.
اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابیات کے اندر دین کے مراکز اور ایمان کی جگہوں پہ جانے کا کتنا شوق تھا. شاپنگ کا نہیں، بازاروں میں جانے کا نہیں، بلکہ مسجد میں جانے کا. تو ہمارے ہاں عام طور پر کیا شرائط رکھی جاتی ہیں کہ ہنی مون کے لیے کہاں لے کے جائیں گے؟ دنیا کی چیزیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. چلیے ٹائم ہو چکا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.